سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 26 دسمبر 2003، مسجد جامع القرآن ڈیفنس کراچی میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں موجودہ عالمی حالات میں اسلام اور امت مسلمہ کا مستقبل کے موضوع پر ایک جامع خطاب فرمایا۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ الروم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں اور ان کے پیش نظر یا ان کے پس منظر میں اسلام اور امت مسلمہ کا مستقبل کیا ہے۔ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ موضوع طوالت طلب ہے، بہرحال کوشش کروں گا کہ معینہ وقت کے اندر اندر میں اپنے خیالات کو جس حد تک بھی اختصار کے ساتھ بیان کر سکوں کوشش کروں۔ موضوع کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں معین کرنا ہوگا کہ موجودہ عالمی حالات کیا ہیں۔ ویسے تو سب کی آنکھیں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، سب اخبارات پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اپنی چوٹی کو پہنچے ہوئے ہیں، لیکن مختلف اعتبارات سے اس کا تجزیہ اور مختلف زاویہ ہائے نگاہ سے اس کا مشاہدہ، ظاہر بات ہے کہ اس کے مابین خاصا اختلاف رہے گا۔ اسلام کے اعتبار سے، دین اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے یا امت مسلمہ کے مستقبل کے اعتبار سے، میں جو دیکھتا ہوں اور جو تجزیہ میرے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ تین سطحوں میں ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کے معروضی حالات کیا ہیں۔ آبجیکٹو ایک ویو اس کا لینا، چاہے مجھے پسند ہو یا نہ ہو، یہ بات دوسری ہے۔ فی الواقع حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلی حقیقت جو اس وقت روز روشن کی طرح آیا ہو چکی ہے اور اندھوں کو بھی نظر آ رہی ہے، جس کا آپ تذکرہ بھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، کہ اس وقت دنیا جو ہے یونی پولر بن چکی ہے۔ ایک عرصے تک دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ان کے درمیان کشاکش جاری تھی۔ ایک طرف سوویت ریپبلکس، یو ایس ایس آر، دوسری طرف امریکہ اور اس کے حواری۔ اس بائی پولر ورلڈ میں چھوٹے ملکوں کے لیے کوئی جگہ بنتی تھی، بریدنگ سپیس، سانس لینے کی جگہ، کہ ادھر سے دباؤ ہوا تو ذرا اس کے پاس آ گئے، ادھر سے دباؤ ہوا تو کچھ اس کا سہارا لے لیا۔ لیکن اب جب سے کہ یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا ہے، اب یہ یونی پولر ورلڈ ہے، اور امریکہ جو ہے بلا شک و شبہ سول سپریم پاور آن ارتھ، اس کائنات کی سول سپریم پاور اللہ، اور اس وقت مادی اعتبار سے اس روئے ارضی کی سول سپریم پاور امریکہ ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے وہ ان انتہاؤں کو چھو چکا ہے کہ جن تک ابھی دوسری جو ترقی یافتہ جو ملک ہیں وہ بھی ابھی اس کے آس پاس نہیں جا رہے ہیں۔ عسکری قوت اس کی اتنی زبردست ہے کہ جس کا اندازہ بھی مشکل ہے، اس لیے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ اپنے بعض ہتھیار عین موقع پر نکالتا ہے، اس سے پہلے کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ امریکہ کے پاس یہ ہتھیار یہ ہے۔ سٹنگر میزائل افغانستان کی جنگ میں اس نے نکالے، پہلے کسی کو پتا نہیں تھا کہ ایسا میزائل بھی ہے جو سیدھا جانے کی بجائے جو بھی ٹارگٹ ہے اس کا پیچھا کرتا ہے اور بالآخر اسے ہٹ کرتا ہے. پھر پیٹریوٹ میزائل, اسکڈ میزائل کا جو بھی توڑ انہوں نے نکالا اور جو کہ جو گلف وار تھی اس میں تو اسرائیل کے حوالے کر دیے گئے تھے کہ تم مطمئن رہو, تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لیتے ہیں, کوئی اگر اسکڈ میزائل آیا تو یہ پیٹریوٹ میزائل یہاں موجود. اور ابھی پتہ نہیں کہ اس کے پاس اور کیا کچھ چھپا ہوا موجود ہے. اس اعتبار سے وہ طاقت ہے اور طاقت میں اپنے نشے میں مدہوش ہو چکا. اس حد تک کہ اب اسے نہ کسی اخلاقی اصول کا کوئی پرواہ ہے, نہ بین الاقوامی قوانین کی کوئی پرواہ ہے, نہ اپنے جو پرانے الائز ہیں ان کی رائے کی کوئی پرواہ ہے, نہ رائے عامہ پوری دنیا کی رائے کو پرواہ ہے. وہ تو وی کین گو اٹ الون, ہم اکیلے یہ کام کر سکتے ہیں, جو ہمارے ساتھ آنا چاہے آ جائے, نہیں تو دفاع ہو جائے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یورپ کی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے فرانس کی, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جرمنی کی, بس ہمیں تو جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. پھر پری ایمپشن کا ایک اصول بنا لیا ہے کہ اگر ہمیں کسی ملک کے بارے میں ذرا سا بھی خدشہ ہوا کہ وہاں ہمارے خلاف کوئی کارروائی کا پلان بن رہا ہے یا ان کے اندر کوئی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے, تو ہم جب چاہیں گے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے. ہمارے لیے کوئی اور اخلاقی جواز ضروری نہیں ہے, ہمارا اپنا فیصلہ ہوگا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے لیے مستقبل میں خطرے کے پیدا ہونے کا امکان ہے. بہرحال یہ جو ہے امریکہ, اور اس کے دو ہدف ہے, اس وقت میں نے صرف ایک کا ذکر کروں گا. وہ اب ایک عالمی قوت بننا چاہتا ہے, دنیا کے تمام وسائل پر اپنا تسلط چاہتا ہے, اور پوری دنیا کے لیے پولیس مین کا کام ہی نہیں بلکہ واقعتاً جو ہے اصولی اعتبار سے حکمران کا اور عامر کا, کہ جو حکم میں دوں وہ مانا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں اس کی پہلی حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ, اور اس کی طاقت ایسی ہے کہ جس کا کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے, اور اس کا ایک پکا پختہ فیصلہ ہے کہ اسے اس پورے پورے عرصے کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا ہے. اب آئیے اس کے نیچے دوسری جو عظیم ترین حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر ایک خاص تہذیب اور تمدن کا غلبہ ہو چکا ہے. یہ تہذیب اور تمدن مخالف دین, کسی بھی آسمانی ہدایت سے بے پرواہ, کسی خدائی قانون سے کوئی ریفرنس نہیں, کوئی تعلق نہیں. یہ تہذیب جو ہے یہ در حقیقت جو عالمی ہے, شروع ہوئی تھی یورپ میں اسلام العلوم کے بعد اور احیاء العلوم کے بعد, یہ جو نئی تہذیب ہوئی تھی یہ یورپ کی تہذیب تھی, لیکن اس وقت یہ گلوبل ہے, پوری دنیا میں چھا چکی. اور اس تہذیب کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو یہ دجالی تہذیب ہے, جس نے در حقیقت خدا کے خلاف اتنی عظیم بغاوت کی شکل اختیار کی ہے کہ پوری تاریخ انسانی میں ایسی بغاوت کبھی نہیں ہوئی. اور اس کا اثر و نفوذ اتنا ہے کہ بظاہر وہ لوگ بھی کہ جو اس تہذیب کے مخالف ہیں اور اس تہذیب کے خلاف سفارہ ہیں, ان کے بھی طرز زندگی, ان کے بھی معاملات کا اگر تجزیہ گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کے بھی اصل اقدار وہی ہیں کہ جو اس مغربی تہذیب نے انہیں دی ہے. اس تہذیب کو بھی پھر میں تین لیئرز میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے اوپر اور سب سے پہلے اس تہذیب کا جو ظہور ہوا ہے وہ نظام سیاسی میں. ہم کسی خدائی ہدایت کو نہیں مانتے, کسی الہامی قانون کو نہیں مانتے, کسی کو نہیں مانتے, نہ ہم خدا کو حاکم مانتے ہیں. خدا کو خدا مان لیا جائے, اسے جس طرح چاہے کوئی پوج لے, لیکن ہماری سیاست بالکل آزاد ہوگی ہر مذہب سے, ہر الہامی قانون سے, ہر خدائی شریعت سے. یہ خدا کے خلاف سب سے بڑی بغاوت ہے. اتنی بڑی بغاوت تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اس سے پہلے دنیا میں جو گمراہیاں تھیں وہ شرک کی شکل میں تھی, اور شرک میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو مانتے ہیں, وہ تو ایک ہی ہے. ہاں اس کے نیچے انہوں نے ایجاد کر لیے تھے چھوٹے چھوٹے خدا, بڑی جی سے لکھا جانے والا گاڈ وہ ایک ہی تھا ہمیشہ سے, وہ رومی ہو یونانی ہو کوئی ہو سب ایک ہی مانتے تھے اس کو. وہ اومنی پوٹنٹ تھا, اومنیشینٹ تھا, اومنی پریزنٹ تھا, علا کل شہید قدیر نے کل شہید غلیم ہوا ماں کو میں نہ ماں کن تو. لیکن یہ کہ اس کے ساتھ گاڈز اینڈ گاڈیسز چھوٹے چھوٹے اور کچھ خدا ہیں, اور اسی طریقے سے ہندوستان میں مہادیو ایک, مہادیو تو دو نہیں, البتہ دیویاں دیوتا بے شمار, اور یہی شرک عرب میں تھا. اللہ ایک, قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ان میں کوئی انہیں اختلاف نہیں تھا. اس کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہی اللہ ہے. لیکن آلیہ ہے نا, پھر چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں, کچھ اس کی بیٹیاں ہیں فرشتے جو ہیں جن کے نام پر ہم نے یہ بت تراش لیے ہیں, یہ بیٹیاں بڑی لاڈلی ہیں اور یہ کسی کی سفارش کر دیں گی تو بس بیڑا پار ہو جائے گا. یہ تھی اصل میں خدا کا انکار, خدا سے بغاوت اس سینہ زوری کے ساتھ کہ ہم نہیں مانتے کسی کو کہ وہ ہمارا حاکم ہے اور مالک ہے, مدبر ہے اور وہ قانون دینے والا ہے, شارع ہے, نہیں ہم خود. کبھی ایک فرعون کرتا تھا دعویٰ خدائی کا, یا کوئی ایک نمرود کرتا تھا دعویٰ خدائی کا, آج پوری نوع انسانی دعویٰ کر رہی ہے خدائی کا. وی آر ساورن, پاپولر ساورنٹی, ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. ہمارے ذمہ دار بیٹھے ہومو سیکشل میرجز کو قانونی قرار دے دیں, انہیں حق ہے. ایک مرد کی دوسرے مرد سے شادی ہو جائے گی, ایک عورت کی دوسری عورت سے شادی ہو جائے گی, ایک مرد شوہر ہوگا دوسرا مرد جو ہے بیوی کا جو ہے اسٹیٹس ہوگا, جو چاہیں ہم کریں. ہم چاہیں شراب کو حرام کر دیں, پروہیبیشن ایکٹ جو ہے امریکہ میں پاس ہوا تھا, سارے جتنے بھی جو وہاں ملے تھے اعداد و شمار کہ کس قدر حادثات ہو جاتے ہیں شراب کے نشے کے اندر, اسی طریقے سے بڑے بڑے سرکاری اور ریاستی راز جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں پارٹیوں میں, جب شراب میں منہوش ہو گیا کوئی جو جو منہ میں آیا بک دیا, اس سے بڑے بڑے راز مملکت کے جو ہے وہ نکل گئے. لہذا پابندی کرو, لیکن چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. جب عوام نے کہا کہ نہیں صاحب ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے تو واپس ہو گئے. یعنی تحلیل و تحریف کا اختیار عوام کے پاس ہے. کوئی خدا, کوئی اللہ, کوئی آسمانی ہدایت, کوئی آسمانی شریعت, اس کا کوئی سروکار نہیں. یہ ہے جسے آج آپ سیکولرزم کے نام سے جانتے ہیں. تھوڑا سا اس میں مغالطہ ہے کہ عوام کو اصل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے لا مذہبیت. نہیں, سیکولرزم کا مطلب ہے لا دینیت. مذہب کو یوں سمجھیے کہ وہ سارے مذاہب کو تسلیم کرتا ہے سیکولر نظام, لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کو بس تین چیزوں تک محدود رکھو. تمہارے عقائد جو چاہو کرو, ایک کو مانو, سو کو مانو, دس کو مانو, پتھروں کو پوجو, درختوں کو پوجو, یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجو, پوجو جسے مرضی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی طریقے سے تمہارے کوئی سوشل کسٹمز ہو, بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا سیریمنی ہوگی, شادی ہوگی تو کیسے اس کو سرپرائز کیا جائے گا, آدمی مر گیا ہے تو ڈیڈ باڈی کا کیا کرنا ہے, اسے تدفین کرنی ہے یا اس کو جلانا ہے یا اسے کہیں اونچی جگہ رکھ دینا ہے کہ پرندے نوچ روچ کے کھا جائے, اٹس یور بزنس, جو چاہو کرو. لیکن امور مملکت, قانون, حدود و تعزیرات, جرائم کا تصور, سوشل ویلیوز کا تصور, سوشل ایونز کا کانسیپٹ, کون سی ویلیوز ہیں جنہیں پروموٹ کیا جائے گا اور کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو ایریڈیکیٹ کیا جائے گا, اس کے بارے میں نتھنگ ڈوئنگ, کسی مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں. یہ ہما مذہب لادینیت ہے, یہ میں نئی اصطلاح آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہما مذہب تمام مذاہب کو تسلیم کرتے ہیں. امریکہ بھی آج جب کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی جنگ نہیں ہے ہماری, تو سچ کہتا ہے. اسلام کے اس تصور سے اس کی کوئی جنگ نہیں ہے. تم رہو, نمازیں پڑھو, تم ہمارے ہاں آئے ہو, تم نے چرچ خرید کر مسجدیں بنا لی ہیں, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے سینیگاگز خریدے ہیں, مسجدیں بنا لی ہیں, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم نے بہت سے لوگوں کو کنورٹ کر دیا, ہمارے امریکنوں کو, انہوں نے مسلمان بنا لیا, ہم نے کوئی اعتراض کیا؟ تم رمضان کا روزہ رکھو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, بلکہ ہم ایک اسٹار پارٹی بھی تمہیں دے دیں گے وائٹ ہاؤس میں. عید کے اوپر کوئی خاص جو ہے وہ ایک ڈاک کا ٹکٹ بھی ایشو کر دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. تمہارا مذہب ہم امبریس کرنے کو تیار ہیں, لیکن دین, نظام سیاسی, نظام معاشی, نظام معاشرتی, اس کا کوئی سروکار نہیں ہوگا. یہ ہے لادینیت. اس کا تعلق ہے ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں گے بنائیں گے کریں گے. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ انسانی میں جو میں نے آیت آج پڑھی تھی, ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد اور قرآن مجید کی روح سے فساد سب سے بڑی شے کیا ہے؟ لا تفسدوا فی الارض, مت فساد مچاؤ زمین میں. اللہ کے خلاف بغاوت سب سے بڑا فساد ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ وہ خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, حاکم ہے. لہو ملک السماوات والارض, الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. یہ ہے سب سے بڑی حقیقت. تو اس اعتبار سے اس سے بڑی بغاوت دنیا میں آج تک اللہ کے خلاف نہیں ہوئی. ہما مذہب لا دینیت, مذاہب سارے یوں سمجھیے کہ ایک مرکز ہے اور مرکز کے گرد یہ چھوٹے چھوٹے دائرے, بڑے دائرے کے گرد چھوٹے چھوٹے دائرے جو ہے وہ 15-20 بنے ہوئے ہیں. یہ مرکز ہے, یہ دین ہے, یہ نظام ہے, یہ سیاسی نظام ہے, یہ معاشرتی نظام ہے, یہ معاشی نظام ہے, یہ مذاہب ہے, عقائد ہے, اعتقادات ہے, کچھ جو ہے مراسم عبودیت ہے اور کچھ سوشل سیریمنیز ہے. عید منانا چاہتے ہو مناؤ, کوئی اور عید منانا چاہے منائے, ہمیں کوئی احساس نہیں. لیکن یہ نظام جو ہے تمدن, یہ ہمارا. اب نمبر دو اس کے نیچے آئیے, یہ بھی یونیورسل نظام ہے اس وقت پوری دنیا میں. ایک تو سیکولرزم یونیورسل ہے, ہم خود بھی اسی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. اسلام کے نام پر بننے والا ملک کا حال 100% سیکولر ہے. اس کے نظام کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں, اللہ کے قانون کے ساتھ نہیں, آسمانی شریعت کے ساتھ نہیں. لیکن دوسری لیئر پہ آئیے, اس تمدن کی میں نے کہا تھا تین سطحوں میں میں بات کروں گا. نظام معاشی کیپیٹلزم اور اس کے اندر سب سے اہم سود اور جوا, اس پر مبنی نظام ہوگا, ہر جگہ ہوگا, پوری دنیا میں ہوگا. پہلے بینک ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے, بینک آف انگلینڈ بنا تھا سب سے پہلے, اور اب جو ہے وہ ورلڈ بینک. دنیا جو تیزی کے ساتھ جا رہی ہے نا, گلوبل ولیج بن رہا ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ہر وہ شے جو پہلے تھی منقسم ملکوں کے اندر, علاقوں کے اندر, قوموں کے اندر, اب وہ ہو کر آ رہی ہے یونیورسلائز. لہذا ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یہ سارے ادارے جو ہیں اور اس کے تحت پوری دنیا کے اندر نظام جو ہے وہ رہے گا سودی. یہ ہمارا جو ہے پھر یہ کہ اس میں مارکیٹ اکانومی ہے, اس میں یہ اس میں کچھ خوبیاں ہیں اس نظام کے اندر. میں اس وقت یہ یعنی کم سے کم یہ کہ کمیونزم کے مقابلے میں چونکہ وہ ناکام ہوا اور یہ کامیاب ہو گیا, اور فوکویاما نے اسی لیے بغلیں بجائی کہ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد ثابت ہو گیا کہ نظام ہمارا ہی تھا. اینڈ آف ہسٹری, تاریخ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے, انسانیت اپنی ویراج کو پہنچ چکی ہے. جو ہمارا نظام ہے یہ سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم, لبرل سوسائٹی اور یہ کیپیٹلسٹک سسٹم, یہی ہے اصل. اس کے مقابلے میں کوئی نظام دنیا میں موجود نہیں. اس لیے کہ ایک ہی اٹھا تھا چیلنج کرنے کے لیے, کمیونزم, اور دیکھ لو اس کا مرکز جو اس کی جنم بھومی تھی وہی اس کی سب سے بڑی قبر بن گئی. تو اس حوالے سے یہ نظام جو ہے اب یہ بھی یونیورسل ہے, پوری دنیا میں ہے. اور آپ کو معلوم ہے اسلام کی روح سے عقائد میں شرک جتنا بڑا گناہ ہے اتنا ہی اعمال میں سود ہے. کہیں زنا پر, چوری پر, یہ الفاظ نہیں آئے, فاضلوا بحرب من اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف, اگر باس نہیں آتے ہو. یہ تو صرف سود کے بارے میں آیا, جس کے لیے حضور نے یہاں تک جو ہے ہمارے سمجھنے کے لیے, اگرچہ آدمی کراہت محسوس کرتا ہے کہ حضور نے یہ تمثیل کیا دی ہے, جیسے قرآن مجید میں تمثیلیں آئی, کہیں مچھر کی آ گئی, کہیں مکڑی کی آ گئی, تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ اعلیٰ کلام جو ہے اس کے اندر یہ اتنی حقیر چیزوں کا حوالہ کیا. وَعَلَىٰ أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا, لیکن یہ کہ وہ تو اصل میں تو تمثیل سے مقصود یہ ہے کہ ایک بات پہنچ جائے کہ کس قدر بری شے ہے یہ. جیسے غیبت کے بارے میں کہا, یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کر کھاؤ. فکرے تم, اس پر تو ایک دفعہ آدمی کو جو ہے وہ لرزش کی طبیعت میں محسوس ہوتی ہے کہ یہ کیا تمثیل ہے. کوئی شخص ہوگا ایسا کہ جو مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ نوچ نوچ کر کھائے گا؟ اسی طرح حضور نے فرمایا الربا سبعون عوباً یہ سبعون جزءاً ایسا روحا، اس سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں جن میں کچھ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ان میں سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ اس کے برابر ہے این کہ رجل و امہ ہو کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اب کیلکولیشن آپ خود کر لیجئے، جب چھوٹے سے چھوٹا حصہ یہ ہے تو بڑے حصے تو اور ہیں، اور یہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ اس کے مساوی ہے. آج پوری دنیا میں اس کا غلبہ ہے. آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ سود کے بغیر بھی کوئی اکنامک سسٹم ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں دھڑلے سے لوگ کہتے ہیں ثابت کرو تم کوئی اور ممکن ہے نظام، ہے ہی نہیں. سود کے بغیر معاشی نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا. یہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اس وقت مانی ہوئی بات ہے. اور جو کچھ تھوڑی بہت اسکیمیں پیش ہوتی بھی ہیں ان میں بھی سود ہوتا ہے، سود سے پاک نہیں ہے وہ، اس لیے کہ ذہنت سودی بن چکی ہے، ذہنیت انسان کی. انسان جو ہے وہ نقصان سے بھاگ کر اور صرف نفع دیکھنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ معین طور پر مجھے مل رہا ہے. اب اس کا نام مارک اپ رکھ دیجئے، کچھ اور رکھ دیجئے، سود کی بجائے کچھ اور رکھ دیجئے، لیکن اسے یقین ہو کہ مجھے ملے گا کچھ نہ کچھ، میرا جائے گا کچھ نہیں ہاتھ سے. تو یہ تو سود خورانہ ذہنیت ہے، یہ تو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے. اس ذہنیت کو کیٹر کریں گے تو لازم نہ پہ کوئی نہ کوئی شکل جو ہے سود کی اختیار کرنی پڑے گی. اچھا جوا، پوری دنیا کی معیشت نے اب شکل اختیار کر لی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ گویا کہ لیور ہے، جیسے کہ گیئر بدلتے ہیں گاڑی کا، وہ اس میں اسی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ لیور ہے، وہ گیئر ہے. ذرا سا جھٹکا دے کوئی بھی بہت بڑی قوت، ذرا جھٹکا دے اسے اور اس ملک کی معیشت جو ہے وہ ڈبگا جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور اس کا پورا امکان ہے کہ امریکہ کے اندر بھی یہ شکل ہو اور ہو کر رہے گی، یہودیوں کے ہاتھوں ہو کر رہے گی. جب بھی کبھی ذرا امریکہ محسوس کیا یہودیوں نے کہ امریکہ اب ہمارے ڈیزائنز اور ہمارے ارادوں کے خلاف جا رہا ہے، وہ ایک جھٹکا دے گئے. آپ اندازہ کیجئے روس کا کیا حال کیا تھا، ڈبل روڈ ہی نہیں ہے. میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا، ٹائم میں تھا یا نیوز ویک میں، ایک بڑی بوڑھی عورت 80 برس کی تقریباً، وہ اپنا ایک سویٹر دے رہی ہے ایک مچھلی لینے کے لیے. وہ سرد ملک اور اس کا سویٹر، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت، اور وہ ایک مچھلی کے عوض وہ اپنا سویٹر دے رہی ہے، حالانکہ اس کے پاس اسٹاک پائلز آف ایٹمک وار ہیڈز موجود ہیں. لیکن یہ معیشت کی مار ایسی ہے کہ اس کا تو کوئی بھی جو ہے انسان کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ دوسری سطح ہے. پھر نوٹ کیجئے گلوبل ہے یہ چیزیں، یہ کوئی علاقائی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم ان سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے رگوں پے میں بھی پیوست ہے، وہی سود خورانہ ذہنیت ہمارے اندر موجود ہے. آگے آئیے تیسری لیول اس کی جو ہے سب سے نیچے، وہ یہ ہے شرم و حیا، عصمت و عفت، اس کے تصورات سے آزاد معاشرہ، فری سیکس، شادی وادی خاکہ کا بچیر. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ویسٹرن سوسائٹی میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میرڈ، ساتھ رہ رہے ہیں، ایک عورت ایک مرد ساتھ رہ رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں، بٹ وی آر ناٹ میرڈ. اس کا ایک سبب ہے، انہوں نے وہ جو فیملی لاز اس قدر ان نیچرل بنا دیے ہیں کہ کوئی مرد جو ہے اس پھندے میں پھنسنے کو تیار ہی نہیں. طلاق جب ہوگی آج ہی آپ کی پوری جائیداد جو ہے وہ عورت کی ہے، فوراً اسٹریٹ آؤٹ. اور بلکہ انگلینڈ میں تو یہاں تک ہے کہ اگر ایک ہی گھر تھا آپ کا اور آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو آپ باہر ہو جائیں گے، بیوی وہاں رہے گی. تو کیوں مرد خواب خواہ اس مصیبت کو اپنے بول میں شادی میں رجسٹر ہو گئے تو پھر تو یہ قانون چلے گا نا ہمارے اوپر، بٹ وی آر ناٹ میرڈ، شادی تو ہم نے کی نہیں. اسی لیے کہا تھا بل کلنٹن نے، یہ 2 سال پہلے جو اس کا آیا تھا نیا سال کا پیغام، ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی. یہ اس دنیا کی سب سے زیادہ مہذب طاقت کا حال ہے. حرام زادے سے مراد کیا ہے؟ بغیر کسی شادی کے بندھن کے اولاد ہو رہی. اور اب ون پیرنٹ فیملی سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا پرابلم. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ویسٹ میں تو یہ پورا کام ہو چکا، شرم و حیا ختم، عصمت و عفت کا تصورات ختم، فیملی لائف ختم. لیکن اب جو بچے کچے کچھ اثرات کچھ ایشیائی ممالک میں، کچھ افریقہ کے ممالک میں، کچھ ابھی خاندان کا تصور ہے، کچھ بڑوں کے ادب کا تصور ہے، کچھ بڑوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کر سکیں، سرزنش کر سکیں، انہیں صحیح طریقے پر پروان چڑھائیں، اور اس کے اوپر جو ہے انہیں کچھ سزا دینے کا بھی حق ہے. یہ چادر اور چار دیواری کا کوئی تصور ہے، شادی کے کوئی تقدس کا کوئی تصور ہے. تو اب پورا جو زور لگ رہا ہے وہ اس پر ہے کہ اس کو بھی ختم کر کے دم لیا جائے. اس کے لیے آپ کو معلوم ہے پہلے کائرو کانفرنس ہوئی. یہ کانفرنس کہاں ہو رہی ہے؟ نوٹ کیجیے، وہی افریقہ اور ایشیا کے ممالک. پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی 5 سال کے بعد، پھر 5 سال کے بعد بیجنگ پلس 5 کانفرنس ہوئی، اور یہ اب ہوئی ہے یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، جنرل اسمبلی کے تحت. اور اس نے جو پروگرام منظور کیا ہے اسے بہت خوبصورت نام دیا ہے، سوشل انجینئرنگ پروگرام. سوشل انجینئرنگ کا مطلب کیا ہے؟ سوسائٹی کی کوئی تعمیر نو کرنی ہے. سوسائٹی تو ہے، پہلے موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ گفتگو بھی ہر بنا کو نہ کا بادہ کو نہ تو نہ امید آدی کے اولا تعمیر لا ویرا کو نہ. پہلے سوشل سٹرکچر کو ختم کریں گے تو نیا سوشل جو ہے عمارت کھڑی ہوگی. سوشل انجینئرنگ پروگرام اس میں کیا طے ہے؟ پروسٹیٹیوشن جو ہے عصمت فروشی کو بھی ایک باعزت پیشے کی حیثیت دی جائے. وہ سیکس ورکرز ہیں، جیسے ایک لیبرر ہے وہ اپنے مسلس کی قوت استعمال کر رہا ہے، اینٹینڈ ہو رہا ہے، کچھ کسی چلا رہا ہے، ایسے ہی ایک عورت نے اپنے جنسی اعضاء کو استعمال کیا ہے، آپ نے کیا کرا ہے؟ اس کا حق ہے کہ. پھر ہومو سیکشولیٹی کو بھی ایک نارمل انسان کی مزاجی انکلینیشن، اس کے مزاج کا مطلب نارمل، اس کو قتل اب نارمل نہ سمجھا جائے. آپ اندازہ کیجئے کس قدر گلیئرنگ ہے یہ معاملہ کہ فطرت اور نیچر کی بالکل مخالفت. کاہے کے لیے اللہ نے یہ جوڑے جوڑے بنائے؟ کاہے کے لیے یہ مرد اور عورت؟ اور یہ کاہے کے لیے سارا معاملہ ہے؟ نہیں، یہ بھی ایک نارمل ٹیمپرامنٹ ہے، مانگنا پڑے گا. اور اگر مرد ہر اعتبار سے مساوی ہے، قانونی اعتبار سے، میں خاص طور پر میرج اور وراثت، یہ خاص طور پر اسلام کو جو ہے فوکس کر کے اور اسلام کو اٹیک کر کے، کہ وراثت میں لڑکی کا حصہ آدھا ہے لڑکے سے، اور شادی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ مرد طلاق لے سکتا ہے، عورت صرف خدا لے سکتی ہے، خود طلاق نہیں دے سکتی، لیکن یہ بھی نہیں، ایکول رائٹس. یہ اور ہومو سیکشل میرجز کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا. یہ سارا کام سوشل انجینئرنگ کا، جس کے لیے بے شمار این جی اوز لگی ہوئی ہیں، اور ظاہر بات ہے ہم میں سے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ریکروٹ کیا ہے، ان کے مفادات ہیں، ان کو بڑی بڑی تنخواہیں مل رہی ہیں، ایش ہو رہے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے سینکشن باہر سے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں. یہ ہے در حقیقت وہ آخری معاملہ کہ انسانی تہذیب و تمدن میں سے آسمانی ہدایت کا کوئی بھی اثر باقی رہ گیا ہے تو اس کو بالکل ختم کر دیا تھا. اس سے بھی اگلی ایک بات، ٹرپس کا ایک معاہدہ ہوا ہے. یہ اصل میں ایک تو ابھی جو میں نے بات عرض کی ہے اس کے حوالے سے وہ حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. آخر میں یخرج الیہ النساء، دجال کی پکار پر لبے کہہ کر نکلنے والا آخری طبقہ عورتوں کا ہوگا. یہ دجالی تہذیب اپنی آخری مرحلے پر پہنچ گئی ہے، جبکہ عورتوں کو گھروں سے نکال کر اور اس کو بالکل آزاد، مادر پدر آزاد کر کے، اور تہذیب و تمدن کی جو بھی مشرقی یا مذہبی یا روحانی جو بھی اقدار تھی، جو تمام مذہبوں میں تھی، ان سب میں سے نکال کر جو ہے اور اس کا تیا پانچا کر دیا جائے. آخر میں یخرج الیہ النساء، اور فرمایا اس کے بعد ایک بندہ مومن دوڑے گا، گھر جائے گا، اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹیوں کو، پھوپھیوں کو باندھ باندھ کر رسیوں سے جکڑ کر رکھے گا، لیکن وہ رسیاں توڑا کر چاہے گی کہ ہم تو جو ہے اس دجال کے پیچھے جائیں گے. آج انسانی تہذیب وہاں پہنچ گئی ہے، تھوڑی بہت کسر ہے ابھی ہمارے ہاں، لیکن جس تیزی کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے اور اسی کے ضمن میں 33% جو ہے عورتوں کی نمائندگی جو ہمارے ہاں کی گئی ہے، یہ تو ابھی کہیں نہیں ہوا پوری دنیا میں. جس تیزی کے ساتھ ایک ہی وار کے اندر جتنا بڑا جو ہے یہ معاملہ کھول دیا گیا ہے، آج جس قدر عمل دخل ان کا ہو گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کس معاش کی عورتیں عام طور پر خصوصاً لوئر لیول پر یونین کاؤنسل میں کس معاش کی عورتیں آئیں گی؟ کیا شرفا کی خواتین وہاں آئیں گی؟ یہ ہے کہ جو اس کے اندر سوشل انجینئرنگ کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارے یہاں استعمال کیا. آخری بات میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ دجال کے بارے میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ رزق کے خزانوں پر اس کا قبضہ ہو جائے گا، جو اس کو مانے گا اسے رزق دے گا، جس کو وہ جو اس کو نہیں مانے گا اس کے لیے رزق بن گا. اب اس کی طرف ٹرپس کا معاہدہ ہے، معلوم نہیں آپ لوگوں نے اس کو کبھی نوٹ کیا یا نہیں. پوری دنیا کی زراعت پر بھی ملٹی نیشنل کا قبضہ ہوگا. طے یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو اس وقت بیج استعمال کیے جا رہے ہیں دنیا میں جن سے پروڈکشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے کاشتکار جانتے کہ پہلے ہم اگر گیہوں اگاتے تھے تو ایک ایکڑ میں کتنے بناتی تھی، اب کتنی آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے ایک ایکڑ میں چاول کتنا ہوتا تھا، اب کتنا ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ جینیٹیکلی جو تمام بیجوں کے اندر جو ترمیمیں کی گئی ہیں ان سے بڑھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کیا، تم نے تو نہیں کیا، تمہارے باپ نے نہیں کیا، تو ہمیں رائلٹی ملنی چاہیے. ہم نے ریسرچ پر کروڑوں روپے خرچ کیے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، تو ہم نے یہ بنایا نا، لہذا ہمیں رائلٹی ملنی چاہیے. اور وہ رائلٹی یہ ہوگی کہ بیج صرف ہم سے لوگے، کسی ملک کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنا بیج خود پیدا کرے. اور ہم جو بیج دیں گے وہ صرف ایک فصل تو دے گا، لیکن اس سے جو گندم پیدا ہوگی وہ بیج کے طور پر استعمال ہو ہی نہیں سکے گی. جیسے پولٹری کی مرغی جو ہے وہ کیا کریں گے، آگے نسل تو نہیں چلتی اس میں، لہذا وہ پورے خزانوں پر قابض. یہ ہے اس وقت بس تھوڑا سا یہ اگلا حصہ جو میں نے بیان کیا ہے، یہ ابھی ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، لیکن جو حالات جدھر جا رہے ہیں جو رخ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے دیا ہے. تو سب سے پہلے سول سپریم پاور نارتھ امریکہ، امریکہ ہر قانون سے، ہر اخلاقی پابندی سے کھلم کھلا ہماری طاقت ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تم وہاں یہ کر رہے ہو یہاں یہ، اب کر رہے ہیں ہماری مرضی. تمہارا قرضہ ملیس تیمور میں یہ تھا اور تم یہ فلسطین میں کیا کر رہے ہو؟ وہاں فورن فوج بھیج دی گئی تھی انٹرنیشنل، یہاں نہیں آ سکتی؟ جب آپ جو چاہیں گے کریں، ہم ریسپانسیبل نہیں ہیں کہیں، کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے. اور نمبر دو یہ تہذیب ہے جو عالمی ہے، انتہائی چھائی ہوئی تہذیب ہے اور خود ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے. بڑا مشکل ہے اس پورے کے پورے اس فکر سے، اس تہذیبی اثر سے اپنے آپ کو آزاد کرنا، محال میں ستے درجے میں مجھے نظر آ رہا ہے. تیسرے درجے میں ذرا یہ ذرا خفی بات ہے، چھپی بات ہے. اوپر کی میں نے دو سطحیں بیان کی، ایک بالکل ظاہر و باہر امریکہ، ایک یہ تہذیب جو عالمی ہے. ان سب کے نیچے ایک اور فیکٹر جو پلے کر رہا ہے جدھر توجہ بہت کم ہے لوگوں کی، یہ مذہبی معاملہ ہے. مذہبی معاملہ حالانکہ سمجھا جائے گا آج کی دنیا میں مذہب کا کیا سروکار ہے، آج کی دنیا میں تو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں، پوری دنیا یا تو ایتھسٹ ہے یا بس سکھ ہے. نام کے جو ہیں مجھے جتنے بھی ملتے ہیں امریکن یا کوئی اور، پوچھتا ہوں کہ آپ پریکٹسنگ کرسچن؟ نہیں، میں نہیں، بس کرسچن ہیں. کہاں ہیں ان میں سے، کتنے ہوں گے پریکٹسنگ کرسچن؟ لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے عالمی سطح پر، اس میں سب سے زیادہ جس کو دخل ہے وہ مذہبی معاملہ ہے. وہ مذہبی معاملہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی وہ آیت غالباً 80-82 نمبر ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، الیہود والذین اشرکوا. تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں شدید ترین یہودی ہیں اور مشرکین. اچھا اس وقت کے اعتبار سے مشرکین جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین عرب تھے. اب عرب میں تو وہ اللہ کا شکر شرک نہیں, شرک تو ختم ہو گیا, آج بھی شرک وہاں نہیں ہے, باقی ساری خرابیاں ہیں, اخلاقی خرابیاں ہیں, باقی سب ہے, شرک نہیں. لیکن اس وقت دنیا کا واحد ملک جس میں شرک کوئی بت پرستی والا شرک اور دیویوں اور دیوتاؤں والا شرک, وہ ہندوستان ہے, بھارت ہے. باقی کہنے کو کہہ سکتے ہیں کہ بدھ مت کے اندر بھی مجسمہ جو ہے وہ بدھ کا جو ہے وہ, لیکن یہ کہ بدھ مت بھی اکثر و بیشتر جو ہے اس ممالک کے اندر جو سیکولرزم آ چکا ہے, وہ مذہب اب کوئی ان کی سرکاری سطح پر موجود نہیں ہے. لیکن بھارت ایک تو ان کا گٹھ جوڑ جو اب سامنے آ رہا ہے, ویسے تو یہ چھپا ہوا تو پہلے سے بند نہیں تھا, پہلے دن سے, لیکن اب جس طرح کھل کر سامنے آ گیا ہے, اور ان کا دشمن اسلام. یہودی تو اس کے یوں سمجھیے کہ بدترین دشمن, بدترین دشمن. بلکہ میں نے اپنی بعض خطابات میں تشبیہ دی ہے کہ جس طرح اس پوری دنیا کے اندر جو شر کی سب سے بڑی طاقت ہے ابلیس لعین, اس کا بھی مرض کیا تھا, حسد اور تکبر. حضرت آدم کو اللہ نے چن لیا, ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, خلافت عرضی انہیں دی جا رہی ہے, سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو انہیں کو دیا جا رہا ہے. وہ اپنی حسد کے آگ میں جل پڑا, ابا وسطک پڑا. تو یہ جو ہے تکبر اور حسد, یہ ہے کہ جس نے بدترین جو ہے سورس سمجھ لیجیے شر کی دنیا کے اندر پیدا کی. بالکل اسی کا کاپی, کارمن کاپی ہے, جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو چن لیا اور انہیں اٹھا دیا, باسف الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, تو ان کے اندر حسد کی آگ میں جل مرے, حسدا من عند انفسہم, قرآن مجید کے الفاظ ہیں. 2000 سال سے یہ ہماری جاگیر تھی, ہماری میراث تھی, اسحاق کے بعد سے یعقوب اور یعقوب کے بعد چلے آ رہے بنی اسرائیل کے اندر انبیاء, پہ بہ پہ بہ کانت بنو اسرائیل تسوس وحب الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی, 1400 برس تک تو نبیوں کی جو ہے وہ تار ٹوٹا ہی نہیں, وہ 2 سے شروع ہوا موسیٰ اور ہارون سے, اور 2 پر آ کر ختم ہوا حضرت عیسیٰ ہو جائے علیہ الصلوۃ والسلام. آج یہ کیا ہوا, وہ منتظر تھے لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے ہی ہوگا, آخری نبی کا ظہور تو ہے اب قریب, ہوگا ہم میں سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت جس کو دینی چاہیے دے دی, اللہ عالم ہے سید جلو رسالت, اللہ خوب جانتا ہے کہ کہاں پر اپنی رسالت کو رکھے. اس حسد کے آگ میں جل کر مرنے والے, ظاہر بات ہے اور قومیں نہیں ہو سکتی, یہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس یہ مذہبی سیادت تھی, جن کو ہٹا کر وہ جو ہے وہ مقام وہ مسلمانوں کو امت محمد کو دیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا یہود اور ادھر ہنود, اس کے نیچے ایک اور مسئلہ ہے. عیسائی دنیا 2 اعتبارات سے, ایک دور وہ تھا کہ عیسائی یہودیوں کے انتہائی دشمن ہیں, اور کیوں نہ ہوتے, جنہیں وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں, خدا مانتے ہیں, ان کو سوری پر چڑھانے والے یہودیوں کے اپنے قول کے مطابق, عیسائیوں کے بھی مطابق, وہ تو یہی یہودی تھے. کائفاس تھا وہ چیف ربائی جس نے آخری فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو ہے عیسیٰ یہ مرتد ہو گیا ہے, یہ جادوگر ہے, یہ کافر ہے, یہ واجب القتل ہے, سوری چڑھا ہوئے. حالانکہ وہاں پر جو پائلٹ پونٹس تھا, جو گورنر تھا, رومن گورنر, اس نے سابقہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, عیسیٰ نے ہمارے حساب سے تو یہ قتل کوئی مجرم نہیں. ایک دفعہ پھر بھیج دیا اس نے کہ سوچو غور کرو, دوبارہ جب کنفرم ہو کر آ گیا وہاں سے, تو پھر وہ ہیڈرین کہلاتا تھا ان کا سب سے بڑا ادارہ, دار الافتاء سمجھئے کہ ان کا سب سے بڑا. تو پھر اس نے عجیب بات ہے موجود ہے بائبل کے اندر کہ اس نے پانی کا تشت منگایا, اس میں ہاتھ دھوئے, آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس, میں تو اپنے ہاتھ دھو رہا ہوں اس جیسس کے خون میں, خون کرنے میں اور اس کو پھانسی دینے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یہ تم نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے چڑھا. لیکن اب یہ ایک لمبی داستان ہے اور یہ کہ گیو دی ڈیول از ڈیو، یہودیوں کی یہ محنت، یہ کوشش، یہ جد و جہد، ان کی پلاننگ، اس کو داد دینی پڑتی ہے. ایسا کیا ہے انہوں نے رفتہ رفتہ، اس کی ایک لمبی داستان ہے، اس کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. ایسا کیا ہے کہ ہوتے ہوتے آج عیسائی یہودیوں کی گرفت میں. تھوڑا سا فرق ہے، پروٹیسٹنٹ مذہب تو پیدا کردہ ہی اس یہودیوں کا ہے، سود کی اجازت دلوائی گئی وہ یہودیوں نے دلوائی گئی. یہ سارا جو سیکولر نظام تھا یہ یہودیوں کا دیا ہوگا، اس لیے کہ اگر نظام مملکت میں کوئی مذہب کا دخل ہو تو یہودی تو مائنیوٹس مائنورٹی ہے دنیا میں، سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، ان کو تو کوئی سے ہو ہی نہیں سکتی کہیں پر بھی. یہ تو مذہب سے رشتہ کاٹ لو، ہر شہری ایک ووٹ کا حامل ہے، ہر شہری کو برابر کے حقوق ہیں، تبھی تو ان کا عمل دخل ہوا. پھر سود، جب تک پوپ کی حکومت تھی یورپ میں ہر قسم کا سود حرام تھا، لیکن کیلوین نے کتاب لکھی اور اس کے بعد سود سب سے پہلے، بینک آف انگلینڈ سب سے پہلا بغاوت بھی جو تھا پوپ کے خلاف جو کی تھی انگلستان نے کی تھی، جب چرچ آف انگلینڈ انہوں نے قائم کیا علیحدہ، پوپ سے اپنا تعلق برقطع کر لیا. سود کی بھی سب سے پہلے اجازت جو ہے وہ دی گئی انگلینڈ کے اندر، اور وہاں سے پھر انہوں نے بینکنگ سسٹم، یہ کس نے بنایا بینکنگ سسٹم؟ علامہ اقبال کے اس قدر خوبصورت اشعار ہے یہ، ای بنوک، بینک کی جمع بنوک، ای بنوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق اسیم ہے آدم ربود. یہ بینکنگ کا نظام کے جو یہودیوں کے چالاک ذہن کا جو ہے یہ گویا کہ شاہکار ہے، اس نے انسان کے اندر سے جو اللہ تعالی نے ڈیوائن اسپارک رکھا تھا، لفقت فیہ من روحی، وہ نور، نور حق اسینہ آدم ربو، نکال کے ختم کر دیا، انسان کو حیوان بنا دیا. تا تہو بالا نہ گردد یہ نظام، جب تک یہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا. دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کوئی دانش برباد کر سکتی ہے؟ کوئی تہذیب اچھی ہو سکتی ہے؟ دین کا کوئی امکان ہے؟ سودائے خام کوئی امکان ہی نہیں ہے. سب سے پہلے اس بینکنگ کے نظام کو ختم کرنا، یہ اقبال کہہ رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اقبال کی سب سے پہلی تصویر جو تھی علم الاقتصاد پڑتی، وہ فلسفی تھے، حکیم تھے، لیکن اقتصادیات کی جو اہمیت ہے انسانی زندگی کے اندر اس سے غافل نہیں تھے. پہلی کتاب ان کی جو ہے اسی موضوع پر تھی. بہرحال اس میں ذرا سا ایک فرق اب ہے، بحثیت مجموعی تو تمام عیسائی ورلڈ جو ہے وہ ان کے تابع ہو چکی ہے، لیکن پروٹیسٹنٹس ان کے 100% اعلی کار ہیں. کیتھولک عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ ذرا نفرت کا تعلق تا حال اس کا برقرار رہا ہے. یہ بہت ریسنٹ بات ہے کہ پوپ نے یہ فتویٰ دیا کہ عیسیٰ کی صلیب پر چڑھائے جانے کا جو جرم ہے وہ یہودیوں کے ذمہ نہیں ہے، پوری تاریخ بدل کر رکھ دی، گویا کہ سجدہ سہو کر لیا کیتھولسزم نے جو یہودیوں کے سامنے سر جھکا دیا. اسی لیے اسحاق ربین جو تھا، جس سے کہ یہ پیس اکارڈ وغیرہ کا معاملہ شروع ہوا تھا، جسے ایک یہودی نوجوان نے قتل کیا ہے، وہ جب واپس آ رہا تھا امریکہ سے تو پھر وہ روم راستے سے گزرا تو ملا وہاں پوپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اور اس نے ایک ورتمان پیش کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا. آج تک 3000 برس سے ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، اب میں یہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہ گٹھ جوڑ کیتھولسزم کا یہودیت کے ساتھ ہوا، ورنہ ابھی تک یہودیوں کی مخالفت اور دشمنی کیتھولک عیسائیوں کے اندر موجود تھی، اب بھی ہے، لیکن یہ کہ بحثیت مجموعی وہ پالیسی نہیں. جبکہ پروٹیسٹنٹس، اور اس کے لیے خاص نظم میں نے کئی دفعہ یہاں بیان کیا، ویسٹ ویسٹ تو کہتے ہیں نا عام طور پر، وہ بھیڑ کاٹ جاتی ہے تو پھر وہ بہت سوجن ہوتی ہے، لیکن ویسٹ جو ہے، ویسٹ میں اس کا مفہوم ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، یہ اینگلو سیکسن نسل کے سفید نسل والے رنگت والے جو پروٹیسٹنٹس ہیں یہ نمبر ایک آلہ کار ہے یہود، یہ انہی کا پروڈکٹ ہے اور انہی کے حق میں کام کر رہا ہے. لہذا اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے یہ جو اوپر دیکھ لیجیے میں آ رہا ہوں درجہ بدرجہ، ٹاپ پر امریکہ سول سپریم پاور آن ارتھ، پھر یہ گلوبل سویلائزیشن جس میں سیکولرزم اور کیپیٹلزم اور اس کے بعد فری سیکس کی بنیاد کے اوپر معاشرہ، اور اس کے نیچے یہ مذہبی جو ہے ریشہ دوانی. یہودیوں کا ایجنڈا کیا ہے؟ نمبر ایک اپنی گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا ہے، نمبر دو مسجد اقصا اور وہ جو قبۃ الصخرہ ہے اس کو گرا کر اپنا تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا ہے. یہ تو ہے لوکل پروگرام کا. پوری دنیا میں اپنے سودی ہتھ کنڈوں سے دنیا کو اپنا معاشی غلام بنا کر اور محنت وہ کرے، کام وہ کرے، گوئمز ہو جنٹائلز ہو، کام کرے محنت کرے، کچھ ہم ان کے لیے بھی چھوڑ دیں گے. جیسے گھوڑے کو آپ سارا دن تانے میں اگر جوتے ہیں تو شام کو کچھ نہ کچھ اسے چنے ونے کھلاتے ہیں نا تاکہ اگلے روز بھی تو کچھ کام کر سکے، نہیں دیں گے تو اگلے روز کیسے جوتیں گے. اور اس حد تک یہ جو انسان نما حیوان ہے ان کو سبسسٹنس لیول تک ان کو دے کر باقی سب ہم اپنے سود کے حوالے سے کھینچ لیں. کیا ضرورت ہے ہم خواب کا جا کے قبضہ کریں، وہ ہمیں مارے ہم انہیں مارے، کیا ضرورت ہے؟ یہ ہتھکنڈے ہمارے موجود ہیں، سارا ہم کھینچتے رہیں گے، لہو سارا یہاں آتا جائے گا. اللہ نہ خیر، یہود کا پروگرام یہ ہے. رومن کیتھولکس کا پروگرام یہ، اور یہ میں باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کی کھلم کھلا اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے دنیا میں. پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے فلاڈیلفیا سے، دی ٹرمپٹ، میں نے یہاں پہلے بھی ایک مرتبہ اس کی تصویر بھی دکھائی تھی. پروٹیسٹنٹس کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو یہ یورپ ایک ملک بن رہا ہے اس کے پیچھے پوپ کا ہاتھ ہے، اور یہ پوپ اس وقت جو دنیا کا ہے آپ کو معلوم ہے، سب کہتے ہیں کہ جتنا اس نے سفر کیے ہیں اپنے اس بڑھاپے کے باوجود آج تک کسی پوپ نے اتنے سفر نہیں کیے. یہ اصل میں ریوائیو کرنا چاہتے ہیں اولڈ رومن امپائر کو، اور اس کا مذہب ہوگا کیتھولک کرسچینٹی. ابھی بھی جو اس کا دستور کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، کچھ جھگڑے تو ہیں ریپرزنٹیشن کے اوپر اس پر، لیکن اس دستور میں یہ پروپوزل بھی موجود ہے کہ اس کو ایک کیتھولک کرسچن ملک قرار دیا جائے گا. جیسے ایسٹ تیمور میں جو آدھا جزیرہ جو تھا تیمور کا، اس کے اندر ریاست قائم ہوئی تو وہ کیتھولک ہے. نائجیریا میں جو سارا فساد ہو رہا ہے وہ کیتھولک عیسائی ہے کہ جو مسلمان اسلام لڑ رہا ہے. تو اس حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے ٹرمپٹ والوں کا کہ یہ یورپ جو ہے یہ در حقیقت یونائٹ ہو کر، اور یہ چاہتا ہے کہ جو ارض مقدس ہے، اب یہ ارض مقدس جو ہے فلسطین، یہ ہمارے لیے بھی مقدس ہے، یہود کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے. ٹو مچ آف ہسٹری ان ٹو لٹل اے جیوگرافی، یہ ایک میں نے عنوان دیکھا تھا ایک مرتبہ نیوز ویک کے کیوں کا، وہ جیوگرافی کتنی ہے چھوٹی سی، ایک ہمارا ریاست بھاولپور جتنا جو ہے وہ کل ہے اسرائیل یا فلسطین ملا کے، تو بہت ہی ٹو لٹل اے جیوگرافی اینڈ ٹو مچ آف اے ہسٹری. اس میں جو ہے تاریخ انسانی جو ہے چلی آ رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوری تاریخ اسی علاقے سے تو وابستہ. یہودیت کا مرکز یہ رہا، عیسائیت کا مرکز یہ رہا، پھر مسلمانوں کا بھی یہ ہے، اگرچہ یہ تیسرے درجے میں ہے حرم، لیکن ہے تو صحیح. تو وہ یہ ہے در حقیقت یہ چاہتے کہ یہاں پر کیتھولکس جو ہے کہ یہاں پر ایک کیتھولک کرسچن امپائر پائے، اس لیے کہ ہمارا حق ہے اس پر، کروسیڈ اسی لیے تو ہم نے لڑی تھی. اور آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزی فوجیں داخل ہوئی ہیں اور یہ فتح ہوئے ہیں سارے علاقے، تو جو فاتح جرنیل تھا اس نے آ کر صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھوکر مار کر کہا تھا سلیمان وی آر اگین ہیئر. یہ ہے ان کی ذہنیت، پیچھے کیا ہے، چاہے وہ کتنے ہی لامذہبی نظر آتے ہو، قبر کو ٹھوکر ماری تھی سلیمان وی آر اگین ہیئر. وہ سامنا وہ اندر وہ کشمکش ہے، چاہے وہ سرفس پہ نہیں آ رہی ہے، زیادہ نمایاں کچھ اور چیزیں ہیں. یہ اصل میں تیل ہے جس کے لیے کہ امریکہ آ گیا ہے اب عراق کے اندر، یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. ان سب کے نیچے یہ فیکٹر جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کی نگاہوں میں نہیں ہے. جبکہ پروٹیسٹنٹس جو عیسائی ہیں ان کا عجیب معاملہ ہے، وہ اس وقت اسرائیل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں 100%، اور ان کے نزدیک جلد از جلد آرمگیڈون ہو جانی چاہیے. آرمگیڈون وہ عظیم جنگ ہے جس کی پیشن گوئی جو ہے بائبل کی آخری کتاب میں موجود ہے، ریولیشنز آف جان کے اندر، یوحنا کے مکاشفات میں. تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دنیا کے خاتمے سے قبل بڑی عظیم جنگ ہوگی، بڑی پورے عظیم ہوگی، بٹوین دی فورسز آف دی ایول اینڈ گڈ. حضور کی احادیث میں اسے ملحمۃ الکبریٰ اور ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا. یہ آرمگیڈون جلد از جلد ہو، گریٹر اسرائیل بنے، پھر وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہو جائے، پھر اس میں تھرون آف ڈیوڈ لا کر نصب کیا جائے، تاکہ حضرت مسیح آسمان سے نازل ہو کر اس حضرت داؤد کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا میں حکومت کرے. اب جتنی دیر ان ایونٹس میں لگے گی اتنی ہی دیر ہے حضرت عیسیٰ کے دنیا میں آنے میں، جس سونر بھی بیٹر، جلد از جلد ہو تاکہ یہ کام. اب اس میں بھی ایک تھرون آف ڈیوڈ کا لفظ آ گیا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، وہ بھی عجیب ہسٹوریکل بات ہے. حضرت داؤد کی جب کورونیشن ہوئی تھی تاج پوشی، تو ایک پتھر تھا جس کے اوپر بیٹھ کے کی گئی تھی. حضرت سلیمان کی بھی اسی پر ہوئی تھی. وہ مقدس جو ہے پتھر، وہ ان کے جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ہمارے نزدیک تو مسجد اقصا تھی حضرت سلیمان کی تعمیر کرنا، وہ پتھر اس میں محفوظ تھا. پھر جب رومن نے ٹائٹس نے 70 عیسوی میں اس کو مسمار کیا، وہ پتھر کو ساتھ لے گئے روم، روم سے وہ پتھر چلا گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے آیا اسکاٹلینڈ، اس کے بعد آ گیا انگلینڈ. اب جو ان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ جو ان کا گرجا ہے ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں وہ پتھر موجود ہے. بلکہ اس پتھر کو انہوں نے ایک کرسی جیسے کہ تخت ہوتا ہے اس کی سیٹ کے اندر نصب کر کے وہ کرسی رکھی ہوئی ہے، اور انگلستان کا ہر بادشاہ یا ہر کوئن جو ہے اس کی جو تاج پوشی ہوتی ہے اس ڈرون آف ڈیوڈ کے اوپر بٹھا کر آرمگیڈون ہو تاکہ یہ سارے ممالک ختم ہو، ترکی، عراق، فلسطین، شام، سعودی عرب، اس کا بھی شمالی حصہ، یہ سب ختم ہو، مصر کا بھی سارا جو زرخیز علاقہ وہ ہمارے قبضے میں آئے. نمبر دو، ہم گرائیں ان دونوں کو، مسجد اقصا کو بھی اور جو قبت الصخرہ ہے اس کو بھی، اور پھر بنائیں اپنا ٹیمپل، اور پھر اس ٹیمپل کے اندر تھرون آف ڈیوڈ لا کے رکھا جائے، تب حضرت مسیح نازل ہو. یہ ہے ان کی اسٹریٹجی جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا کم بٹ میں. اور ان میں جو بہت بڑے بڑے خطیب پیدا ہوئے اس زمانے میں، بلی گرام کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، تو یہ جو باپ تھا اس کا، اس بش کا باپ بش سینئر، وہ اس کا مرید تھا، اور اس کا بیٹا جو ہے اب اس کا مرید یہ بش ہے. اور یہ لوگ اصل میں جو کام اس وقت کر رہے ہیں ان کے اپنے مقاصد بھی شامل ہیں، ورلڈ پاور بنے، اور نمبر دو یہ کہ یہ مقصد بھی کہ یہودیوں کا یہ مقصد پورا ہو تاکہ سیکنڈ کمنگ آف جیسس کے لیے میدان ہموار ہو جائے. بہت وقت ہو گیا ہے، یہ ہے اس وقت کی دنیا کے حالات. اب آئیے ہم کہاں ہیں، کیا ہمارے اندر کوئی طاقت ہے ان طوفانوں کے مقابلے کی، کہاں کھڑے. جیسے کہ منافقین نے کہا تھا کبھی غزوہ احزاب کے وقت، یا اہل یثرب لا مقام لکم اليوم، اے یثرب والو آج تمہارا کوئی ٹھکانا نہیں. یہ حالات تو بتا رہے ہیں کہ امت مسلموں کا تو کوئی ٹھکانا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلام ایز اے دین کو ٹارگٹ بنایا. آپ سوچئے 50 برس تک جو ان کی کولڈ وار چلی ہے وہ کمیونزم ایز اے دین کے خلاف تھی، نظام کے خلاف، ورنہ رشینز بھی کرسچنز تھے، وہ بھی کرسچنز تھے، کوئی مذہبی معاملہ تو تھا ہی نہیں، صرف نظام کا معاملہ، ہمارے سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ملٹی پارٹی سسٹم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. نتنگ ہوئی، اس میں جنگ چلی ہے، پوری عالمی سیاست گھوم رہی تھی یہ بائی پولر دنیا جب تھی اسی پر یہ سیٹوں بن رہا ہے سینٹوں بن رہا ہے ناٹو بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اس لیے کہ ایک وقت تھا کہ امریکہ کانپ رہا تھا روس کی طاقت سے خلا میں رشین پہلے پہنچ گئے تھے امریکن ابھی بہت پیچھے رہ گئے تھے تو امریکہ تو کانپ رہا تھا پھر انہیں یہ خطرہ تھا کہ امریکہ تو جب چاہے گا اس عالم اسلام کے اوپر آ جائے گا روس تو جب چاہے گا آ جائے گا اس لیے کہ کیا دے رہے ہیں ایران کی سرحد کے پر 30 ڈویژن آف رشین آرمی ایران کی سرحد پر کھڑی ہوئی تھی اور ہمیں تو امریکہ سے اپنی فوج لانے کے اندر ہی کتنے ہفتے لگ جائیں گے یہ حالات تھے وہاں پہ ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس آر ڈی ایف یہ میں ایک زمانے میں جب جایا کرتا تھا امریکہ تو بڑی بحث تھی اس پر کہ ہمیں کوئی شکل اختیار کرنی چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنے جو ہے اڈے بنا سکیں تاکہ فوری صورتحال سے نپٹا جا سکے اس صورتحال میں آج ہم کہاں ہیں دیکھیے میں صاف عرض کرتا ہوں زمینی حقائق کے روح سے اب ہمارا کوئی مقام نہیں ہے کوئی امکان نہیں ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی مدد کے ہم مستحق نہیں وہاں تو شرط ہے ان تنصر اللہ ینصرکم تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم ہی پیٹ دکھا دو گے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا صورتحال انتہائی مخدوش مسلمان بچے گا تو اسی صورت میں یوت الجزیہ تعیدی وہم صاغرون یہ جو الفاظ ہے قرآن کے ایک وقت وہ تھا کہ اسلام نے پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا ہم تمہیں یہ مجبور نہیں کرتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ تم یہودی رہنا چاہتے ہو رہو عیسائی رہنا چاہتے ہو رہو ہندو رہنا چاہتے ہو رہو مجوسی رہنا چاہتے ہو رہو لیکن نظام ہمارا ہوگا دین حق ہوگا جس کو ماننا پڑے گا مذہب کی حیثیت سے تم رہ سکتے ہو ہندو رہو عیسائی رہو سکھ رہو پارسی رہو جو چاہو مذہب تمہارا ہوگا نظام دعوت کیا ہوتی تھی اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر ہیں تو ہمارے حقوق زیادہ ہونے چاہیے نمبر دو اگر یہ منظور نہیں تو پھر چھوٹے ہو کر رہو یوت الجزیہ یقین وہم صاغرون چھوٹے بن کر رہو نظام دین حق کا غالب ہے اگر یہ بھی نہیں تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی زمانہ ایسا بدلا ہے آج اس کے برعکس معاملہ ہے مسلمانوں چھوٹے ہو کر رہنا ہے تو رہو جزیہ اپنے ہاتھ سے دو ہماری ملٹی نیشنل اور ہمارے بینک تمہیں چوس لیں گے یہ جزیہ ہے تمہارا ورنہ تمہارے لیے اس دنیا میں اب کوئی جگہ نہیں اب میں یہاں اپنی بیماریاں بیان کروں ہمارے اختلافات ہیں ہمارے ملک ہیں ان کے اوپر حکمران وہ بیٹھے ہوئے جو انہی کے نصب کردہ ہیں وہ اپنے کولونیل دور میں جن لوگوں کو تربیت دے کر جن کی برین واشنگ کر کے جن کی تہذیب کو اپنی تہذیب میں رنگ کے چھوڑ گئے تھے وہی ہمارے ہر جگہ پر وہی حکمران بائی پروکسی ویسٹ حکومت کر رہا ہے ان حالات میں بظاہر احوال کوئی امکان بچاؤ کا نظر نہیں آتا میں کھل کر کہہ رہا ہوں البتہ اب میں بالکل دوسرے سائڈ پر جا رہا ہوں ایک تو ہے حالات جن کا مشاہدہ آنکھوں سے کر رہے ہیں ایک ہے وحی آسمانی جس کو انسان پہچانتا ہے اپنے قلب کی آنکھ سے وحی آسمانی کہہ رہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا قیامت سے قبل پورے روئے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا وہی یہ جلی بھی کہہ رہی ہے لیکن اس قدر واضح الفاظ میں نہیں سورہ کبریٰ جو منطق کا کہلاتا ہے وہ موجود ہے کہ محمد کی بعثت ہوئی غلبہ دین کے لیے ہو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ اور یہ بعثت ہے پورے عالم انسانیت کے لیے وما ارسلناک الا کافت للناس بشیرا ونذیرا لہذا جب تک پورے عالم انسانیت پر اللہ کے دین کا غلبہ نہ ہو حضور کا مقصد بعثت حلول شرمندہ تکمیل ہے. وقت فرصت ہے, کہاں کام ابھی باقی. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت مکمل نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے. لیکن واضح جو ہدایات ہیں ہم نے بہت عام کی ہیں, وہ حدیثیں حضور کی پیشن گوئیاں ہیں. لا یبقى علی ظہر الارض بیت وبر ولا مضر الا ارسلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے عرضی پر نہ کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا رہے گا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ اس کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. حضرت مقداد ابن اسود کی روایت ہے, مسند احمد ابن حنبل کے اندر رحمت اللہ علیہ, اور ان اللہ زوالی اللہ, اللہ تعالی نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا. فرائے تو مشارے کہا وہ مغارے بہا, تو میں نے اس کے مشرق بھی دیکھی ہے مغرب بھی دیکھی ہے. وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا, اور میری امت کی حکومت قائم ہو کر رہے گی ان تمام علاقوں پر کو زمین کو جس کو لپیٹ کر مجھے دکھا دیے گئے. یہ ہونا ہے. اب آپ سوچئے, نبی تفاوت ویس کجا آستہ کجا حالات کیا ہیں, من درچے خیال ہے مفرد درچے خیال. حالات ہمارا خیال جو ہے وہ تو ہمارے مشاہدے پر مبنی ہوگا نا, فرق درچے خیال جو میں دوسرے معنی میں کہہ رہا ہوں. عام طور پر یہ مصرع ایک کنورٹ سینس میں استعمال ہوتا ہے. اس بات کو میں آج کھل کر کہنا چاہتا ہوں, خاص طور پر اپنے تنظیمی دوستوں سے, اس یقین کو اپنے دل کے اندر گاڑ لیجیے کہ یہ ہونا ہے. میرے نزدیک اس شخص کا ایمان نہیں ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات کو نہ مانے کہ اس دنیا پر, پوری دنیا پر, پورے گلوب کے اوپر اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا ہے. اچھا کیسے ہوگا؟ اس میں چونکہ وقت بہت کم رہ گیا آج, تو آئی ہیو ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ. اس میں آج سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے آتا ہے, یہ ایٹمک ہتھیار, یہ جو جنگ ہو رہی ہے جنہیں دشمن تو نظر نہیں آتا, وہ 30,000-40,000 فٹ کے بلندی سے وہ بم پھینکتا ہے, اور بم ایسا جا کر لگتا ہے ٹھکانے کے اوپر, ادھر ادھر ہو گئی, کیسے مقابلہ کرتے, کیسے طالبان مقابلہ کرتے, کیسے صدام مقابلہ کرتا, دو بدو جنگ کا تو امکان ہی نہیں. تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے. لیکن میں ایک اہم بات کہہ رہا ہوں, اس کے اندر سب سے بڑا عمل دخل ایک ایسی شخصیت کو ہوگا جو سراپا موجودہ تھی. پوری انسانی تاریخ میں کس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں, سراپا موجودہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, پیدائش موجودہ, بچپن ابھی پنگوڑے میں ہے, بولنا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, موجودہ. پھر کیسے بڑے بڑے معجزے, مردہ کو زندہ کر دینا, گارے سے ایک پرندے کی بنانی شکل اور اس کو پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ ہو جائے, مادر ذات اندھے اور ان کو بینائی دے دینا, کوڑی اور ہاتھ پھیرنا اور کوٹ صاف ہو جانا, پھر ان کا آسمان پر اٹھایا جانا, زندہ آسمان پر اٹھایا جانا, سر تاپا معجزہ. کل 33 برس زندگی میں جتنے معجزے جمع ہو گئے آپ سوچ لیجئے, تصور نہیں کر سکتے. معجزہ ہی معجزہ, معجزہ ہی معجزہ. سرور آف دی ماؤنٹ پر ہزاروں آدمی جمع ہو گئے تھے ان کا بات سننے کے لیے. اب وہاں سب کو بھوک لگی تو وہ ایک ٹوکری کے اندر 2-3 مچھلیاں اور 2-3 روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے گئے. اس کے بعد حضرت مسیح نے ہاتھ پھیرا کہ اچھا نکال کے دیتے جاؤ, پورا مجمع کھا گیا اور وہ ٹوکری جیسی کی ویسی تھی. وہی شخصیت ہے جو اب دوبارہ آئے گی, اور اس کے بارے میں جو احادیث صحیحہ ہیں ان میں ایک خاص بات نوٹ کیجئے, ان کی آنکھوں میں کوئی لیزر ایسا ہوگا کہ جہاں تک نگاہ پہنچے گی یہودی پگھلتے چلے جائیں. اب میرے نزدیک آج میں سوچ رہا تھا, یہ پوری مغربی ٹیکنالوجی جس پر کھڑی ہوئی ہے وہ الیکٹرانکس کا نظام ہے, اور یہ اتنا نازک ہے, نو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے، بہت کام آفاق اس کارگہ شیشے گری کا. اگر کسی ذریعے سے یہ نظام ان کا ڈسٹرب کر دیا جائے سب سکر، نہ وہ ڈیزی کٹر کام کرے گا، نہ وہ بمبارڈمنٹ ہو سکے گی، نہ وہ ٹارگیٹنگ ہو سکے گی، کچھ بھی نہیں. ایک ماسٹر سٹروک کے اندر تو یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی دوبارہ آمد یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے. یہ وہ چیزیں جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان مشترک ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ عیسائی یہ کہتے ہیں سولی دیے گئے، وہاں ان کا انتقال ہو گیا، پھر انہیں لگ دیا گیا غار کے اندر، وہاں وہ زندہ ہوئے 3 دن کے بعد اور پھر آسمان سے اٹھا دیے. ہمارے نزدیک وہ سولی دیے ہی نہیں گئے. اور میں نے جو کچھ جو بائبل برنباس کی ہے اس سے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں جس نے مخبری کر کے گرفتار کروایا تھا یوڈاس اسکیریوٹ، اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی سی، وہ سولی چڑھا. اور وہ صحیح ہے، اس نے جو ہے مخبری کی تھی، غداری کی تھی. لاسٹ سپر میں حضرت مسیح نے کہہ دیا تھا جب اپنے 12 حواریین کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لاسٹ سپر، ون آف یو ول بٹرے می دس نائٹ، تم میں سے ایک آج کی رات مجھ سے غداری کرے گا. اور وہ جوڈاس اسکریوٹ تھا، جا کر لے آیا پولیس کو. بہرحال وہ ہے سولی چڑھا، ہمارے نزدیک فرق صرف اتنا ہے، ورنہ حضرت مسیح کا آنا. اچھا، ان کے خیال میں یہ ہے کہ حضرت مسیح آ کر وہ جو تھرون آف ڈیوڈ ہے وہاں پر بیٹھ کر 1000 برس تک حکومت کریں گے ملنی میں. ہمارے نزدیک 40 برس حکومت کریں گے، اسی دوران ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد ہوگی، ان کا انتقال ہوگا. کبھی موت ان پر ابھی نہیں آئی ہے، وہ آئے گی، پھر وہ حضور ہی کے مقبرے میں ساتھ وہی دفن کیے جائیں. بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ آخری مرحلے پر وہ مسئلہ ہوگا، اس سے پہلے کیا ہوگا؟ ایک مجدد کامل کا ظہور ہوگا. یہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ ان اللہ یبعث فی ھذہ الامۃ علی رأس کل مئۃ عام من یجدد لھا دینھا، اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر صدی کے آغاز میں ایسی شخصیتیں اٹھائے گا جو اس کے دین کو تازہ کر دیں. تو یہ چلے آ رہے ہیں مجددین، آ رہے ہیں چلے ہر صدی میں، ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مجدد کامل نہیں ہوا. کیا معنی؟ انہوں نے اصلاحات کی ہے، عقائد میں خرابیاں آ گئیں اصلاح کر دی، اعمال میں خرابیاں آ گئیں، بدعات آ گئیں ان کو ہٹا دیا، دنیا پرستی آ گئی اس سے لوگوں کو نکالا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اگر فلسفہ آ گیا یونان کا، غزالی کھڑے ہو گئے، صحافت الفلاسفہ دکھ دی، منطق کا زور ہو گیا، مشائین کا سکہ چل رہا ہے، ابن تیمیہ آ گئے، الرد علی المنطقیین لکھ دی، وادر الوجود کی بڑی گھٹیا شکلیں عام ہو گئی لوگوں کے اندر، وہ بالکل ہماوس والا معاملہ بن گیا، پینتھیزم والا. مجدد الفسانی آ گئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس بت کو توڑ دیا. لیکن کسی مجدد کے ہاتھوں اسلام کا نظام دوبارہ قائم نہیں ہوا. مجدد کامل وہ ہوگا، وہ ایک ہی ہوگا، جیسے تمام انبیاء میں ایک ہی تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے دست مبارک سے نظام قائم ہوا ہے، اسی طرح مجددین میں ایک ہی ہوگا کہ جو کامل تجدید، یہ مولانا مودودی کی اصطلاح ہے جو انہوں نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں استعمال کی تھی، کہ مجددین کا ایک جائزہ لیا، یہ مجدد آئی ہے، یہ کام انہوں نے کیے، لیکن اب مجدد کامل بھی آئے گا، اور وہ وہی ہوگا جس کی خبر حضور نے دی ہے. ہم انہیں حضرت مہدی کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ عرب میں، پوری دنیا میں نہیں، عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم کریں گے. تیسری بات، اس سے بھی پہلے کسی ایک خطے میں اسلامی انقلاب برپا ہوگا، اس سے بھی پہلے، اس لیے کہ حدیث یہ ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمهدی یعنی سلطانا، ایک عرب کے مشرقی جانب کے کسی ملک سے فوجیں آئیں گی جو عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گی، قائم کریں گی. یہ مشرقی ملک کون سا ہے؟ یہ مشرقی ملک پاکستان اور افغانستان ہے. حالات بہت خراب ہیں، بہت خراب ہیں، لیکن میں نے بارہا بیان کیا ہے، 400 سال کی تاریخ اشارہ کر رہی ہے ادھر سے کچھ ہونا ہے، یہاں سے کچھ ہونا ہے، یہاں سے کچھ ہونا ہے. 1000 سال تک سارے مجدد عالم عرب میں آئے، 11ویں صدی شروع ہوئی مجدد الفسانی ہندوستان میں، 12ویں صدی کے شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان میں، 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی ہندوستان میں، 14ویں صدی کے شیخ الہند نصیر بادشاہ ہندوستان میں، پھر اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں ان کے فائق کی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں. کچھ ہونا ہے یہاں سے، اگرچہ ہم بھٹک گئے، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، شاید اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس قوم کو بھولی ہوئی منزل یاد آئے گی، لیکن وہ سارے آثار، سارے اثرات. اب آپ دیکھیے، جہاں اتنے نبی تھے رہے، اس پوری سرزمین کو قرآن مجید نے ارض مقدس کہا کہ نہیں کہا؟ الذی بارکنا حولہ لذریہ من آیاتنا. تو جہاں اتنی عظیم شخصیتیں ابھری ہیں، آخر کوئی نہ کوئی تو حکمت خداوندی ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. یہ معاملہ یہاں سے ہونا ہے، اور یہ بھی جان لیجئے یہ دونوں ملک عنقریب ایک ہوں گے. افغانستان کا شمال مغربی حصہ شاید کٹ جائے، لیکن جسے وادی سندھ کہا جائے گا، یہ ذرا نوٹ کر لیجئے اس بات کو، ہم سمجھتے ہیں وادی سندھ پاکستان ہے، نہیں، وادی سندھ جو ہے وہ پاکستان کا بھی یہ علاقہ پورا سندھ اور اس کے ٹریبیوٹس جتنے بھی ہیں، یہ ستلج، بیاس، راوی، چناب، جہلم، ادھر سے دریائے گلگت، دریائے حنزہ، ادھر سے دریائے کابل، آپ کے افغانستان کے بھی مشرقی علاقے کے سارے دریا اسی میں آ رہے ہیں. گومل کہاں آ رہا ہے؟ کوچی کہاں آ رہا ہے؟ کابل کہاں آ رہا ہے؟ یہ دو طرف سے ویلی ہے، ایک دریا سندھ اس کے نیچے بہ رہا ہے، ادھر سے بھی دریا آ رہے ہیں، ادھر سے بھی دریا آ رہے ہیں. تو یہ وادی جو ہے در حقیقت وادی سندھ، یہ صرف پاکستان کا نام نہیں ہے، بلکہ کم سے کم مشرقی افغانستان اس کے اندر شامل ہے. اب اس علاقے کے بارے میں میں تفصیل سے بھی اب نہیں جا سکتا، میں نے وہ مجددین کا سلسلہ بیان کر دیا. تحریک خلافت چلی تو اس علاقے میں چلی، آزادی کی تحریک چلی تو اسلام کا نام پوری دنیا میں صرف یہاں لیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پھر 27ویں شب میں نازل ہو رہا ہے، جس شب میں قرآن نازل ہوا اسی شب میں پاکستان نازل ہوا. تو یہ سارے جو ہے، اور پھر واقعہ یہ نظام خلافت کی بنیاد تو پڑ گئی تھی 12 مارچ 1949 کو، قرآن مقاصد پاس ہونے کا مطلب کیا تھا؟ سورنٹی فار گاڈ، وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم ٹو سورنٹی. ہمیں کسی حاکمیت کا دعویٰ نہیں، حاکمیت اللہ کی ہے. یہ تو بغاوت کا کلمہ ہے اس سیکولرزم کے خلاف، جو ہماری اس تہذیب کا سب سے اوپر کا میں نے آپ کو بتایا کرسٹ ہے، اس کے خلاف بغاوت. یہی وجہ ہے کہ پھر عالمی قوتیں جو ہیں وہ آنکھیں ان کی کھلی رہ گئی، لیاقت علی خان کو کیوں قتل کرا دیا گیا؟ قرارداد مقاصد اس کے ہاتھوں پاس ہوئی تھی. اور میں تو پچھلے دنوں پڑھ کر حیران رہ گیا، میرے علم میں نہیں تھا، یہ امپیکٹ ایک رسالہ نکلتا ہے لندن سے. پھر ہم نے اس مضمون کو شائع بھی کیا اپنے نظائے خلافت میں بھی، کہ لیاقت علی خان جب بلائے گئے تھے، امریکہ دعوت دی گئی تھی، وہاں گئے تو وہاں یہودیوں نے بڑی زبردست ریسپشن کا اہتمام کیا اور کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ارض فلسطین پر ہمارا حق جو ہے وہ تسلیم کر لے. تو وہاں جو جواب دیا میں حیران ہوں، مجھے لیاقت علی خان سے جو جس حد تک میں اس وقت سمجھا تھا انہیں اس کی توقع نہیں تھی، جواب میں کہا، جینٹل مین، اور سولز آر ناٹ فار سیل، ہماری روحیں بیچی جانے والی چیزیں نہیں ہیں، بکاؤ مال نہیں ہے. کیوں قتل کیا گیا اس؟ سوچنے کی بات ہے، کیا جرم تھا؟ پھر 56 کا دستور بن گیا تھا، کیوں فیلڈ مارشل صاحب کو لا کے یہاں پہ بٹھا دیا گیا؟ ساری بساط الٹ دی ہے، دستوریا ختم، الیکشن اب ہونے والے ختم، کیوں؟ یہ عالمی شیطانی قوتیں ہیں. لیکن پھر اپنوں کی غلطیاں بھی ہوئی. اسلام کے علمبرداروں نے سیاسی اکھاڑے میں داخل ہو کر اور پولیٹیکل اوپوننٹس کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کیا، تو دوسروں کے سامنے معاملہ ایسا آیا کہ گویا کہ ایک الیکشن سٹنٹ ہے، حصول اقتدار کا تک نہیں آیا. بہرحال میرے نزدیک حالات بدلیں گے، اور اسی ملک سے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنایا کرتا ہوں، اگرچہ انہوں نے اپنی پروز میں تو اس طرح کی باتیں بھی کہی ہیں کہ یہ جو عیسیٰ اور مہدی کی باتیں ہیں یہ ایسے ہی کچھ پرانے قصے ہیں، لیکن ایک شعر پڑھ کر تو میں حیران رہ گیا ہوں، اور میں ان لوگوں کی رائے کا حامی ہوں جو کہتے ہیں کہ اقبال کی شاعری الہامی ہے، وہ اس کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے، اس کا سورس جو ہے اس کا قلب ہے، اور قلب وہ ہے جس کے اوپر الہام ہوتا ہے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، وقت کا خضر لیڈر آف دی ٹائم، وہ حجاز کی سرزمین میں چھپا ہوا ہوگا لیکن باہر نکل آئے گا. کارما زی وادی دور و دراز آید برون، اور کارما چلے گا اس وادی دور و دراز سے، وادی سندھ جسے میں کہہ رہا ہوں، کہاں یہاں سے چلے گا اور جائے گا جس کی بنا پر اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ری وادی دور و دراز، یہاں سے فوجیں جائیں گی. یخرج الناس من المشرق یأتون للمهدی یعنی سلطان. بہرحال یہ ہے وہ معاملہ جو ہم قرآن اور سنت کے حوالے سے اور مشیت خداوندی کے حوالے سے اگر سمجھے تو وہ یہ ہے، کرنے کا کام اور کیا ہے. نمبر ایک یہ ہے کہ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے کہ پاکستان میں جو اہم دینی جماعتیں ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ دینی جماعتوں کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن دینی جماعتیں یہاں صرف دو ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. بڑی جماعت اسلامی ہے اور چھوٹی تنظیم اسلامی ہے، باقی فرقے واریت، باقی چیزیں دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، شیعہ علماء، وہ جماعتیں تو ہیں بھی نہیں. جمعیت، جمعیت علماء اسلام اس کے دھڑے، جمعیت علماء پاکستان اس کے دھڑے، اب اس کے تو بے شمار دھڑے ہو گئے، جمعیت اہل حدیث کے بے شمار دھڑے ہیں، شیعہ کی بھی بے شمار ہیں. اس کے علاوہ تبلیغی جماعت ہے، وہ فرقے وارانہ نہیں ہے، وہ ایک تحریک ہے. لیکن اس کے سامنے لقشہ پورے دین کو غالب کرنے کا کم سے کم اعلانیہ طور پر نہیں ہے، ان کے دلوں میں ہوگا. جماعت اسلامی اس فکر کی حامل تھی، بیسویں صدی عیسوی کی جو احیائی تحریکیں تھیں جن میں مسلمی پارٹی بھی تھی، جس میں ہندوستان میں جماعت اسلامی تھی، ایران میں فدائین تھے، عالم عرب میں الاخوان تھے، ان میں سے اب ایک جاندار جماعت کی حیثیت سے اگر باقی ہے تو پاکستان کی جماعت اسلامی ہے. کاش کہ ان کا ذہن بدلے کہ اس سیاست کے شب و روز اور اس انتخابی ہتھکنڈوں سے اور ان کے ذریعے سے یہاں کچھ نہیں ہوگا. ایک پورا سال تو لگ گیا ہے وہ ایل ایف او کے اندر، ابھی تک کوئی اسلام کا مطالبہ تو ان کی زبان پہ آیا ہی نہیں. کیا کریں گے؟ حکومت تو ان کے پاس نہیں. صاف کہا تھا فضل الرحمان صاحب نے، ہمیں دیے کہ دو حکومت، اپنے دو صوبائی حکومتوں کا ہے خیال، لہذا ہمیں تو کوئی نہ کوئی مصالحت کرنی ہی کرنی ہے. جس شخص کے بارے میں واقعہ یہ ہے جس نے اتاترک کہا تھا اپنے آپ کو، اور وائس آف جرمنی کا آج میں نے پڑھا اخبار کے اندر کہ انہوں نے کہا اتاترک تو راستے میں سے ہی واپس ہو گیا، یعنی جو ایم ایم اے کے ساتھ اس نے کیا مصالحت کی ہے تو وہ اتاترک جو ہے وہ آ رہا تھا پاکستان کے اندر کمالزم نافذ کرنے کے لیے، وہ تو راستہ سے ہی واپس ہو گیا. جس نے تو یہ ہے ملاؤں کے ساتھ اور مولویوں کے ساتھ جو ہے مصالحت، اس میں اصل طاقت یہ یو آئی کی ہے، جماعت کی نہیں ہے، غلبہ انہی کو حاصل رہا ہے. انہیں کو اپنی بات منوانے کا معاملہ رہا ہے. کاش جب آپ اسلامی کے پاس جو ایک انقلابی فکر کی امین ہے, وہ انقلابی فکر جو ابو الکلام کا بھی تھا, جو اقبال کا تھا, پھر جسے مولانا مودودی نے بہت سلیس انداز کے اندر بہت بڑے پیمانے پر پھیلایا, اس کی امین ہے. لیکن یہ 1951 میں کی ہوئی غلطی ہے کہ جو جماعت کو اس نے ایک سیاست کے دلدل میں پھنسا دیا. دعا کرے, دعا کرے, دعا کرے. اللہ تعالیٰ اب بھی کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. اور اگر یہ نہیں تو پھر دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہماری طرف بھی لوگوں کا رجوع ہو, ہم اپنی استقامت ہم قائم رہیں, اپنے فکر پر قائم رہیں, اپنے نسب العین کو قائم رکھیں, اور منہج انقلاب نبوی اس سے ادھر سے ادھر نہ ہو. ہمارے ٹھیکے داری ہماری نہیں ہے کہ ہم لازمن یہاں پہ اسلامی نظام قائم کر دیں, لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ لَيَصْلُحَ آخَرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِهِ أَوَّلُهَا. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر صرف اسی طریقے پر جس پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ انقلاب تھا, ہم اس کے اوپر قائم رہے, دائم رہے, محنت کرے. ہاں اس میں ضرورت ہے ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو, جنگ بازوں کا ملک گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا, اور بھی قافلے کو تیز کرو ایک نئے عزم کے ساتھ, نئے ارادے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق دیے رکھے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.